معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول ای سٹی. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کنزا نفیس، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. اکریمی ریاست جاجین کے ایک پر رونق اور گنجان آباد شہر ہاسٹن کی فراخ سڑک پر سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی. کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر باقاعدہ باوردی ڈرائیور موجود تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر ایک لمبے قد اور قدرے بھاری لیکن ورزشی جسم کا نوجوان بیٹھا ہاتھوں میں پکڑے رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا. یہ شاید سڑک کی ہموار تھی یا کار کا خصوصی میگزین کے کار کے خاصی تیز رفتاری سے چلنے والے کے باوجود وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا. تھوڑی دیر بعد کار نے ایک موڑ کاٹا اور پھر وہ فلک بوس عمارتوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایسی ہی ایک 40 منزلہ عمارت کے کھلے ہوئے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو کر مخصوص ریاستوں سے اوپر چڑھتی ہوئی تیسری منزل پر ایک خالی جگہ پر رک گئی. اس عمارت کی بیسمنٹ کے ساتھ ساتھ پہلی 4 منزلوں کو پارکنگ کے طور پر بنایا گیا تھا. اس کے باوجود یہاں جگہ عام طور پر 4th منزل پر جا کر ملتی تھی. کار رکتے ہی نوجوان نے رسالہ سائیڈ سیٹ پر رکھا اور کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور ایک طرف بنے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا. نوجوان کے چلنے کا اندازہ بے حد خوف اعتمادانہ تھا. گیٹ کر اس کر کے وہ لفٹ کی ایک طویل قطار کے سامنے پہنچ گیا. یہ 10 کے قریب لفٹ تھی جو مسلسل اوپر نیچے آ جا رہی تھی اور ہر لفٹ کے سامنے قطار بنی ہوئی تھی. نوجوان بھی ایک لفٹ کے سامنے موجود قطار میں شامل ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے اندر پہنچ گیا. لفٹ بوائے نے لفٹ کا دروازہ بند کیا اور لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھ گئی. یہاں چونکہ لفٹ ہر منزل پر معمولی سے وقفے کے لیے رکتی تھی، اس لیے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہ تھی کہ اس نے کون سی منزل پر اترنا ہے. بس لفٹ رکتی اور جتنے لوگ اترتے اتنے ہی مزید داخل ہو جاتے اور لفٹ اوپر کو اٹھ جاتی. اس طرح کی کاروائی اوپر سے نیچے جانے والی لفٹس کے ذریعے ہوتی رہتی تھی. نوجوان سب سے آخری منزل پر اترا اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ ایک راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا. راہداری میں آنے جانے والوں کا خاصا رش تھا کیونکہ یہاں کئی بین الاقوامی بزنس کرنے والے اداروں کے دفاتر تھے. سب سے آخر میں ایک بزنس ادارے کا بورڈ لگا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جس کے سامنے ایک باوردی دربان موجود تھا. نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. آئی کون؟ نوجوان نے اس باوردی دربان کے قریب جا کر آہستہ سے کہا تو دربان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک لمبی سی چابی نکالی جس کے ساتھ ایک کوپن منسلک تھا، نوجوان کے ہاتھ میں دے دی. نوجوان نے ایک نظر کوپن پر ڈالی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. یہ ایک کافی بڑا آفس تھا. مختلف میزوں پر عورتیں اور مرد موجود تھے جو کمپیوٹرز پر مسلسل کام کرنے میں مصروف تھے. نوجوان ہال کے آخری حصے میں موجود اکٹھے 4 دروازوں کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے دائیں طرف سے دوسرے دروازے کی ہول میں چابی ڈال کر اسے گھمایا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا. نوجوان نے چابی واپس نکال کر جیب میں ڈالی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو یہ ایک خاصا بڑا آفس تھا جس کی بڑی سی میز کے پیچھے ایک گھنی بھووں اور بڑی بڑی مونچھوں والا ادھر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا. نوجوان نے اسے سلام کیا اور آگے بڑھ کر میز کی دوسری طرف موجود 4 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا. 101 माइक हाजिर है बॉस, नौजवान ने धीमे लेकिन संजीदा लहजे में कहा। माइक, पाक एशिया में एक अहम मिशन दरपेश था, लेकिन हम पाक एशिया के अंदर काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए हम इंतजार करते रहे और अब इतला मिली कि हमारा टारगेट पाक एशिया से बाहर पहचान जा रहा है, इसलिए हमने अब टारगेट पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है। और चूंकि पहचान में तुमने बड़े तवील अरसे तक काम किया है, इसलिए इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है। उधर उमर बास ने सर्द और खासे खुश्क लहजे में बात करते हुए कहा। यस बॉस, नौजवान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इसका अंदाजा ऐसा था जैसे वो बॉस के सामने लंबी बात ना करना चाहता हो। हमारा टारगेट एक मारूफ साइंसदान है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो इस वक्त दुनिया के टॉप साइंसदानों में एक बल्कि एक लिहाज से सबसे बदतर है। इस साइंसदान का नाम डॉक्टर एहसान है। डॉक्टर एहसान की वजह से पाकिस्तान इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसके आगे बढ़ने की यही रफ्तार रही तो खदशा है कि पाकिस्तान एक्रीमिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी आगे बढ़ जाएगा। वैसे ये इतला भी मिली है कि डॉक्टर एहसान एक ऐसे मिसाइल की तैयारी पर काम कर रहा है जिसे मुस्तकबिल का मिसाइल भी कहा जा सकता है। इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी और एक्रीमिया के पूरी दुनिया में मौजूद बैनल बरा आजमी मिसाइल बच्चों के खिलौने बन कर रह जाएंगे। डॉक्टर एहसान ने इस टेक्नोलॉजी को हाफ मिसाइल टेक्नोलॉजी का नाम दिया है और वो दिन रात इस काम में मसरूफ है, बॉस ने मुसलसल बोलते हुए कहा। बॉस, पाक एशिया में इस पर हाथ ना डालने की वजह? माइक ने कहा। वहाँ पाक एशिया सेक्रेट सर्विस की मौजूदगी, ये ऐसी सर्विस है जो हॉक मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा फाल है, इसे लाजमन इस बारे में इतला मिल जाती और फिर वो सर्विस डॉक्टर एहसान को पाक एशिया की हदूद से बाहर ना जाने देती, बल्कि इसके गिर्द ऐसा हिसार कायम कर दिया जाता कि फिर इसका अगवा नामुमकिन बन कर रह जाता, इसलिए हमें तवील इंतजार करना पड़ा है, बॉस ने जवाब दिया। तो क्या अब इसके लिए पाक एशिया सेक्रेट सर्विस काम नहीं करेगी? माइक ने पूछा। जरूर करेगी, लेकिन एक बार डॉक्टर एहसान हमारे हाथ लग गया तो फिर इसकी वापसी नामुमकिन होगी, क्योंकि हुकाम ने इसे ई सिटी पहुंचाने का फैसला किया है, बॉस ने कहा। ई सिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वो कहाँ है? माइक ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे भी मालूम नहीं है, और शायद सिवाय चंद अफराद के और किसी को भी इसके बारे में मालूमात नहीं है। एक्रीमियन साइंसदानों ने इस दुनिया में एक ऐसा शहर बसाया हुआ है जिसमें रहने वाले हर आदमी के जिस्म में एक कंप्यूटराइज्ड चिप दाखिल की गई है और वहां के रहने वालों की कंप्यूटराइज्ड निगरानी 24 घंटे और 12 महीने खुद ब खुद होती रहती है। इस चिप के बगैर कोई आदमी जैसे ही इस ई सिटी में दाखिल होता है, ना सिर्फ चेक हो जाता है बल्कि इसे हलाक भी कर दिया जाता है। ये पूरा शहर है जिसमें या तो साइंसदान रहते हैं या इनके असिस्टेंट या इनके लिए काम करने वाले अफराद। यहाँ एक्रीमिया की वो टॉप लेबोरेटरियां कायम की गई हैं जिन्हें पूरी दुनिया से छुपाना मकसूद है, और आज तक इस बारे में किसी गैर मुतालिका आदमी को इल्म नहीं होने दिया गया, बॉस ने तफसील से जवाब दिया। फिर इस साइंसदान को कौन ईसीटी पहुंचाएगा? माइक ने कहा। ये तुम्हारा या हमारा सरदर्द नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इस साइंसदान का इस अंदाज में अगवा है। کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے اور اسے کہاں لے جایا گیا ہے. تم نے بھی اسے اغوا کر کے باچان میں اطالی سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری تک پہنچانا ہے اور تمہاری ذمہ داری ختم. پھر وہ کیسے ای سٹی پہنچایا جاتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, باس نے جواب دیتے ہوئے کہا. یس باس, آپ اس معاملے کی فائل مجھے دے دیں اور بے فکر ہو جائیں, مائک نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا. وہاں جب باچان میں بھی بلیک ٹائیگر کا گروپ اور آدمی موجود ہیں, وہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے. بظاہر یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے اور باچان میں موجود بلیک ٹائیگر کا گروپ آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے, لیکن اس معاملے کی اہمیت کو سمجھو کہ اس کے باوجود تمہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے, تمہیں یعنی سپر ایجنٹ کو, اور وہ اس لیے کہ اگر ایک بار اس معاملے میں ناکامی ہو گئی تو پھر ڈاکٹر احسان کی سیکیورٹی اس قدر سخت ہو جائے گی کہ انہیں کسی بھی طرح اغوا نہ کیا جا سکے گا, باس نے کہا. یس سر, میں سمجھتا ہوں سر, آپ بے فکر رہیں. ڈاکٹر احسان اغوا ہو کر اطالی سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری کی تحویل میں پہنچ جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوگی, مائک نے جواب دیتے ہوئے کہا. تو باس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر مائک کو کی طرف بڑھا دی. اس میں ڈاکٹر احسان کی تصویر کے ساتھ ساتھ اس کی روز مرہ کی عادات, اس کے اسٹاف کے بارے میں تفصیلات, باچان میں جہاں وہ ٹھہریں گے اس کے بارے میں تفصیلات, جہاں سائنس کانفرنس ہوگی اس کے بارے میں اور اس کے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں. باچان میں بلیک ٹائیگر کے گروپ کے بارے میں بھی اس میں اندراجات موجود ہیں اور تمہارے بارے میں انہیں اطلاع دے دی گئی ہے, باس نے کہا. یس سر. اوکے سر, اب مجھے اجازت سر, مائک نے کہا. اور پھر ادھر عمر باس کے اسبات میں سر ہلانے پر اس نے فائل کو موڑ کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا اور پھر اٹھ کر اس نے گڈ بائی کہا اور مڑ کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا. باہر دروازے پر پہنچ کر اس نے عجیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال میں سے گزر کر وہ ہال سے باہر آ گیا جہاں وہی دربان موجود تھا جس سے اس نے چابی لی تھی. آئیکن اوکے, مائک نے جیب سے چابی نکال کر دربان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا. اوکے سر, دربان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور چابی جیب میں ڈال لی اور مائک اعتماد بھرے انداز میں چلتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا. عمران نے کار شیراز ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے سیدھا پارکنگ کی طرف لے گیا. سلیمان ان دنوں گاؤں گیا ہوا تھا, اس لیے عمران ہوٹل شیراز میں باقاعدگی سے لنچ اور ڈنر کر رہا تھا. اسے پورے دارالحکومت میں ہوٹل شیراز کے ہی کھانے پسند تھے. اس نے کار پارکنگ کی میں روکی اور باہر نکل کر وہ کار لاک کر ہی رہا تھا کہ پارکنگ بوائے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ایک کارڈ اس نے کار میں مخصوص جگہ پر اٹکایا جبکہ دوسرا کارڈ اس نے عمران کے ہاتھ میں دے دیا, لیکن وہ پہلے کی طرح تیزی سے واپس نہ گیا تھا بلکہ کارڈ دیکھ کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا. کیا ہوا منیر, کوئی مسئلہ ہے؟ عمران نے چونک کر کہا. وہ کافی عرصے سے ہوٹل شیراز میں آ رہا تھا اس لیے اسے پارکنگ بوائے کے بارے میں علم تھا کہ یہ لڑکا ملازمت کرنے کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور بیوہ ماں کو بھی پال رہا ہے. عمران نے کئی بار اس کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن منیر نے ہر بار انکار کر دیا. اس نے کہا تھا کہ وہ خود اپنی محنت سے کما کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. البتہ پارکنگ فیس اور تھوڑی سی رقم جو گاہک اسے خود ہی خوشی سے دے جاتے تھے وہ انکار نہ کرتا تھا۔ ویسے وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر وہ 5 روپے کی بجائے 10 روپے دے کر مڑ جانے والے کو جبرن باقی 5 روپے واپس کیے جائیں تو امیر لوگ اسے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور منیر کو معلوم تھا کہ اگر ایک آدمی نے بھی مینیجر سے اس کی شکایت کر دی تو ایک لمحے میں اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، اس لیے وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ سر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک کام ہے، منیر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو تکلیف کر رہے ہو، کمال ہے، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بولو، عمران نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا تو منیر کا سٹا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے اکاؤنٹس کا کورس مکمل کر لیا ہے، ہوٹل میں جونیئر اکاؤنٹس کلرک کی پوسٹ بھی خالی ہے، رکھنا مینیجر صاحب نے ہے۔ میں نے مینیجر صاحب سے گزارش کی تھی لیکن انہوں نے مجھے جھڑک دیا، مجھے سپروائزر نے بتایا ہے کہ وہ اس پوسٹ پر ملازمت کے لیے 20,000 روپے مانگ رہے ہیں اور میرے پاس تو رقم نہیں ہے، منیر نے آخر میں جھجکتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی آگے پڑھ رہا ہے یا اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پڑھ رہا ہے، اگر اسے نوکری مل گئی تو وہ رات کی کلاسز جوائن کر لے گا، جس طرح میں رات کی کلاسز پڑھتا ہوں، منیر نے جواب دیا۔ وہ اس لیے مطمئن کھڑا تھا کہ اس کے حصے کی پارکنگ مکمل ہو چکی تھی اور اب گاڑیاں دوسرے حصوں میں جا رہی تھیں جہاں دوسرے پارکنگ بوائے کام کر رہے تھے۔ کیا اس آسامی کا اشتہار دیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے بھی ایک سپروائزر سے معلوم ہوا ہے، منیر نے جواب دیا۔ تم نے اپنے بھائی کے کاغذات جمع کرائے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں کرانے گیا تھا لیکن مینیجر صاحب کے سیکرٹری نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مینیجر صاحب نے کاغذات وصول کرنے سے روک دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی یہاں ملازمت دے دیں گے کیونکہ یہ بہت چھوٹی نوکری ہے۔ لیکن صاحب، ان کے لیے تو چھوٹی ہوگی لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑی ہے، ہمارے لیے تو آسرا ہو جائے گا، منیر نے جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا جس میں کاغذات موجود تھے۔ یہ مجھے دے دو، میں وعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن اگر تمہارے بھائی کا حق بنا ہو تو کوشش کروں گا۔ ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، بس تلاش، کوشش اور محنت ضروری ہوتی ہے، عمران نے منیر کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ ڈائننگ ہال پہنچ کر اس نے کھانا کھایا اور پھر ہاتھ دھو کر وہ واپس آ کر بیٹھا اور اس نے کافی منگوا لی اور جیب سے وہ لفافہ نکال لیا جو منیر نے اسے دیا تھا۔ اس نے کاغذات نکال کر انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ منیر کے بھائی نے میٹرک بھی سیکنڈ ڈویژن سے کی تھی، پھر ایس ایف سی، اس کے بعد اکاؤنٹس کا کورس کیا تھا جو اس نے سیکنڈ گریڈ میں پاس کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ منیر کا بھائی عالم میڈیا کر ہے اور ایسی چھوٹی نوکریاں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ جن کی شروع سے ہی فرسٹ ڈویژن آ رہی ہو انہیں ایسی چھوٹی نوکری دینا ان کے کیریئر سے دشمنی کرنا ہے، انہیں آگے جانا ہوتا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر کاغذات واپس لفافے میں ڈال کر اس نے لفافہ جیب میں رکھ لیا اور پھر ایک طرف کھڑے سپروائزر کو اشارے سے بلایا۔ یس سر، حکم سر، سپروائزر نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مینیجر صاحب آفس میں موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ یس سر، کیا کوئی شکایت ہے سر؟ مجھے بتائیں سر، سپروائزر نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ان سے بات کرنی ہے اور ہاں سنو چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں آفس میں، عمران نے کہا۔ یس سر، وہ ابھی تشریف لائے ہیں، سپروائزر نے جواب دیا۔ مینیجر صاحب کون ہیں؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ اس کی آج تک مینیجر سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ 2 سال پہلے ایک مینیجر فراز خان ہوا کرتا تھا اور وہ شاید کسی غیر ملک میں سیٹل ہو گیا تھا۔ مینیجر صاحب ایکڈیمیا سے آئے ہیں، وہاں وہ 8 سال تک ہوٹل ہالیڈے کے مینیجر رہے ہیں۔ ان کا نام نوازش علی ہے، بہت قابل اور ہمدرد آدمی ہے جناب، سپروائزر نے ساتھ ہی مینیجر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ سپروائزر کیوں مینیجر کی تعریف کر رہا ہے، تاکہ اگر عمران نے مینیجر کو اس کا حوالہ دیا تو تعریف کی بات ہی سامنے آئے۔ پرائیویٹ ملازمتوں میں ایسی باریکیوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عمران نے بل منگوایا اور پھر بل ادا کر کے وہ اٹھا اور دوسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اگر اسے جلدی نہ ہو تو وہ لفٹ استعمال کرنے کی بجائے سیڑھیاں چڑھنا زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ اس طرح جسم حرکت میں رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مینیجر کے آفس کے سامنے موجود تھا۔ دربان نے اسے دیکھ کر سلام کیا، شاید وہ پہلے سے اسے جانتا تھا۔ عمران سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف مڑ گیا۔ مینیجر صاحب کا موڈ کیسا ہے؟ عمران نے بڑے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ تو دربان نے بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ چیئرمین صاحب کے بھتیجے ہیں جناب، آپ کو مینیجر صاحب کے موڈ کا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ٹھیک ہے، دربان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ یہ دربان یہاں کا پرانا آدمی ہے۔ اس نے دروازے کو دبایا اور دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ تو یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جس کی ایک سائڈ پر شیشے کا دروازہ تھا، جس کے باہر ایک بیزری کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی فون سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ صوفے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت صوفوں پر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ جی فرمائیے، سیکرٹری نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کی عمر تو واقعی فرمائش کرنے والی ہی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس مہنگائی میں چھوٹی سی فرمائش بھی پوری کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ پاپڑ بیلنے کا کام بہت محنت طلب ہوتا ہوگا۔ آپ نے کبھی بیلے ہیں پاپڑ؟ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ تو وہ لڑکی کی عمران کو ایسے انداز میں دیکھنے لگی جیسے اس سے اس کے ذہنی توازن پر شک ہو۔ آپ آئے کس لیے ہیں؟ سیکرٹری کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ مینیجر صاحب سے ملنے، لیکن بشرط یہ کہ پاپڑ نہ بیلنے پڑے۔ عمران نے سیکرٹری کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ لڑکی کا لہجہ اور سرد ہو گیا۔ چیئرمین صاحب کا پیغام پہنچانا ہے، میں ان کا بھتیجا ہوں، عمران نے کہا۔ تو وہ لڑکی بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ اوہ سر، آپ اچھا آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کو کال کرتی ہوں، لڑکی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیئرمین کا نام سن کر اس کے واقعی ہوش اڑ گئے تھے۔ ارے ارے، اس قدر پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے کام کرو، عمران نے اس کی حالت دیکھ کر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ورنہ اسے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اور عمران مڑ کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کی نئی نئی ملازمت ہے، ورنہ جو لڑکیاں کافی عرصے سے ایسی سیٹوں پر کام کر رہی ہوں وہ اس قدر پریشان نہیں ہوا کرتی۔ تھوڑی دیر بعد شیشے کا دروازہ کھلا اور ایک غیر ملکی ہاتھ میں آفس بیگ اٹھائے باہر آیا۔ اس نے مسکرا کر لڑکی کی طرف دیکھ کر خوشنودی کے انداز میں سر ہلایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی نے سامنے پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا۔ سر، چیئرمین صاحب کے بھتیجے ملاقات کے لیے تشریف رکھتے ہیں. لڑکی نے کن انکھیوں سے صوفے پر بیٹھے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. پھر دوسری طرف سے کچھ سن کر وہ پہلے کی طرح پریشان ہو گئی. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ لڑکی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا. تو عمران اطمینان سے اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا. میرا نام علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن ہے اور میں چیئرمین صاحب کا بھتیجا ہوں، عمران نے قریب جا کر کہا. تو لڑکی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مدان بندہ نادان علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکشن بھتیجا چیئرمین بزبان خود بلکہ بدھان خود بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور لے کر اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا. تو لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، شاید اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا تعارف سنا تھا. آپ کون ہیں؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب کا کوئی بھتیجا نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں ورنہ میں پولیس کو کال کر لوں گا. دوسری طرف سے ایک جھلائی اور چکتی ہوئی آواز سنائی دی. اچھا شکریہ، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اندر جانے کی باقاعدہ اجازت مل گئی ہو. اس نے ریسیور رکھا اور تیزی سے شیشے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو ایک چھوٹی سی راہداری کے بعد ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے بے حد خوبصورت اور جدید انداز میں سجایا گیا تھا. ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک آدمی سوٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا. اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات نمایاں تھے، آنکھوں میں تیز چمک تھی، لیکن عمران اس چمک کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ ذہانت کی چمک نہیں بلکہ شیطانیت کی چمک تھی. سلام پہلے کر چکا ہوں اور تعارف بھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بڑے اطمینان سے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ بظاہر تو آپ انتہائی ذہین اور معزز نظر آ رہے ہیں، مینیجر نے ہوٹ چباتے ہوئے کہا. ظاہر ہے عمران کا لباس، اس کا اسٹائل اور چہرے پر موجود سنجیدگی نے اسے پریشان کر دیا تھا. آپ کے ہوٹل میں جو نیئر اکاؤنٹس کی آسامی کی ایک سیٹ خالی ہے، عمران نے کہا. سوری، میں اس سیٹ پر آپ کو نہیں رکھ سکتا، میں آپ جیسے غیر ذمہ دار آدمی کو اپنے اسٹاف میں شامل نہیں کر سکتا، آپ جا سکتے ہیں، مینیجر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا. شکر ہے آپ نے تو تم کے الفاظ استعمال نہیں کیے، ورنہ اب تک آپ اس سوٹ سمیت کسی گٹر میں تیر رہے ہوتے. میں خود یہ اعلیٰ سیٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، ایک غریب نوجوان کے لیے یہ سیٹ چاہیے. آپ نے اس سیٹ کے لیے 20,000 روپے کی رقم مقرر کی ہے، وہ میں دیتا ہوں، عمران نے کہا اور جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال لی. یو شٹ اپ، نکل جاؤ یہاں سے، نان سینس، میں لحاظ کر رہا ہوں اور تم سر پر چڑھے آ رہے ہو، نکلو ورنہ میں پولیس کو کال کرتا ہوں، مینیجر نے یکلخت انداز سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا. لیکن اس سے پہلے عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. پھر اس کی انگلی پارٹ ون یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. ناول ای سٹی کا بقیہ حصہ پارٹ ٹو پہ سماعت فرمائیے.